بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كسبياري كتاب شرح كدرس جاريه، اور ہم پہنچے تھے، اور کتاب الحج پر ہم بات کر رہے ہیں ابھی، اور پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 293 پر، 293 پر. امام صاحب فرماتے ہیں، وہ شروط الطواف مطلقاً، اور طواف کی شرطیں مطلقاً جو ہے، نمبر ایک النیہ، نیت، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کا فرمار انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث. دوسری شرط طواف کی، والابتداء به من الحجر، اور اس کی ابتدا جو ہے طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہونی چاہیے، اور اس کی دلیل میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ آتے اور یعنی طواف شروع کرتے تو رکن اسود سے ابتدا کرتے، طواف کی ابتدا میں رکن اسود یعنی حجر اسود سے ابتدا کرتے، اسے استلام کرتے اور طواف کا آغاز کرتے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَيُسَنُّ أَن يَسْتَلِمَهُ وَيُقَبِّلَهُ، اور یہ سنت ہے کہ جب آپ ابتدا کریں، یہ شرط نہیں ہے، شرط ابتدا ہے حجر اسود سے. اب دیکھیں علماء کے الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جبکہ ہمارا موضوع کیا ہے، طواف کی شرطیں. اب طواف کی شرطوں میں جب حجر اسود کا ذکر کیا کہ ابتدا یہاں سے کرنی ہے، اگر آپ نے ابتدا حجر اسود سے نہیں کی ہے، اس سے بات کی ہے، تو آپ کا طواف ناقص طواف ہوگا نہیں. تو ابتدا حجر اسود سے شروع کرنی ہے، اور اختتام بھی حجر اسود پر ہی کرنا ہے، یہ ایک چکر طواف کا سمجھا جائے گا. تو ابتدا حجر اسود سے یہ شرط ہے، لیکن کچھ سنتیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا ذکر کیا ہے شیخ صاحب نے. وَيُسَنُّ أَن يَسْتَلِمَهُ وَيُقَبِّلَهُ، اور سنت یہ ہے کہ اس کا استلام کرے اور بوسہ دے. استلام کا مطلب ہے کہ آپ اسے چھوتے ہیں، ہاتھ لگا کے یا کوئی چیز لگا کے. اگر آپ نے بوسہ دے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے تو اپنا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دے دیں. اگر وہ نہیں ہے تو کوئی لکڑی آپ کے ہاتھ میں، اس کو آپ اسے استلام کر سکتے ہیں، اسے استلام کہتے ہیں. اور اسی حدیث میں جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں استلام کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کی ابتدا کرتے تو حجر سے استلام کرتے، تو استلام کی یہی دلیل ہے. اور سیدنا الزبیر بن عربی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک تابعی ہیں زبیر بن عربی، کہتے ہیں کسی شخص نے ابن عمر سے سوال کیا ہے کہ حجر اسود کو کیسے استلام کرنا ہے. سر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو استلام کرتے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں اجماع بھی ہے جیسے کہ بعض علماء نے نقل کیا ہے. تو الغرض کہ بوسہ دینا جو ہے استلام کرنا، یہ سنت ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ أَشَارَ إِلَيْهِ، اگر استلام بھی نہیں کر سکتا، بوسہ بھی نہیں دے سکتا، تو پھر دور سے اشارہ کافی ہے. اور اس کے دلیل میں سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ گھر کا طواف کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، جب رکن کے سامنے آتے، رکن سے مراد ہمیشہ یاد رکھیں حجر اسود ہے، تو اشارہ کرتے کسی چیز سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور تکبیر پڑھتے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. ويقول عند ذلك، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، بسم اللہ، اللہ اکبر. پھر آگے جملہ ہے، اللهم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنة نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو پہلا جملہ ہے یہ تو سنت سے ثابت ہے، بسم اللہ اور تکبیر والا جو ہے، لیکن جو باقی جو الفاظ ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں. جو بسم اللہ اور تکبیر کا لفظ بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے، سنن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے اور حجر اسود کا استلام کرتے تو فرماتے بسم اللہ اللہ اکبر. اسے احمد بحقی نے روایت کیا اور علامہ البانی صحیح کا صحیح حدیث ہے. لیکن جو اس کے جو باقی جو الفاظ ہیں اسے بحقی نے روایت کیا، ابن ابی شیبہ نے اور علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے. تو اتفاق کس چیز پہ کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پر. اور شیخ صاحب نے یہاں پہ اس لیے بیان کیا کہ بعض علماء کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، لیکن محققین کے نزدیک یہ جو باقی جو جملے ہیں اللہم ایمانا بکا آخر تک، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہیں. تیسری شرط، ابھی صرف دو شرطوں پہ بات ہوئی، کون سی دو شرطیں ہیں؟ پہلی شرط نیت ہے، دوسری شرط حجر اسود سے ابتدا کرنا، تیسری شرط طواف کی. ویجعل البیت عن یسارہ، کہ جو کعبہ ہے اس کے بائیں طرف ہونا چاہیے، یعنی آپ کے چکر کا رخ کیسے ہونا چاہیے، کلاک وائز اینٹی کلاک وائز، اسی کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ شروع تو حجر اسود سے کرتے ہیں، لیکن آپ کا کندھا دائیں طرف، آپ کا کعبہ دائیں کندھے کی طرف ہوتا ہے، تو چکر کیسے ہوگا؟ الٹا ہوگا، آپ کا طواف نہیں ہوگا. چکر کیسے ہونا چاہیے؟ کہ کعبہ جو آپ کے بائیں کندھے کی طرف ہونا چاہیے. اور اس کے دلیل میں سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے، سید جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو حجر اسود کا استلام کیا، پھر دائیں طرف چلے، یعنی کعبہ آپ سلام کی بائیں طرف پہ تھا. جب آپ سیدھا جاتے ہیں استلام کرتے ہیں، کعبے کا پہنچ گئے، جب آپ نے بہت سے استلام کر لیا، پھر آپ دائیں طرف جب جاتے ہیں کعبہ آپ کے سامنے، جب دائیں طرف جاتے کندھا کس طرف ہوگا آپ کا؟ تو اس لیے علماء نے آسانی کے لیے اگر دائیں طرف کہتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ دائیں کعبہ دائیں کندھے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث میں کیا ہے، سن جابر کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، طواف کے ابتدا حجر اسود سے کیے، استلام کیا، پھر دائیں طرف چل پڑے. جب دائیں طرف چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب ہے؟ کندھا کس طرف ہوا؟ کعبہ دائیں یا الٹے بائیں کندھے کی طرف تھا. چوتھی شرط، ویکمل الاشواط السبعہ، ویکمل الاشواط السبعۃ، کہ سات چکر پورے کرنے ہیں. اسی حدیث میں، سنن جابر کے حدیث میں اگلے الفاظ ہیں، فرمل ثلاثا ومشى اربعا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف چلے تو تین چکروں میں رمل کیا اور باقی جو چار ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، تو تین اور چار کتنی ہوئے؟ سات. تو سات چکر پورے کرنے ہیں اور اس پر اجماع بھی ہے. پانچویں شرط، وہ يتطهر من الحدث، کہ حدث سے طہارت بھی کرنی ہے، یعنی آپ جب طواف کرتے ہیں تو پاک ہونا چاہیے، باوضو آپ نے طواف کرنا ہے، اور اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ طواف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، بلکہ حکم دیا، جب کوئی یعنی حیض کی حالت تھی، جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ افعل کما یفعل الحاج، کہ آپ وہی کام کریں جو حج میں حاجی کرتا ہے، سوائے غیر اللہ تطوف بالبیت حتی تطہری، لیکن آپ نے طواف نہیں کرنا جب تک کہ آپ پاک نہ ہو جائیں. تو اس میں آپ نے جو طواف ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں کرنا شرط ہے. فرمایا ويتطهر من الخبث من الحدث والخبث، اور خبث سے بھی پاکیزگی حاصل کرنی ہے، اور یہی دلیل سیدہ عائشہ کے حدیث میں، متفق علیہ حدیث میں. نجاست، نجاست سے پاکیزگی. بعض علماء کا قول ہے کہ طہارت شرط نہیں ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے. صحیح قول یہ ہے کہ طہارت اس میں شرط ہے. یعنی اگر کوئی شخص طواف کرتا ہے بغیر طہارت کے اور وہ عمرہ کر لیتا ہے یا حج کر لیتا ہے، اس کا حج ہوگا عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھا، اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا ہے طواف کے دوران، تو وہ کیا کرے گا؟ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. کہاں سے شروع کرے گا؟ جہاں سے رکا تھا یا شروع سے؟ جب نماز کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نماز کو شروع سے پڑھتے ہیں یا نماز کو درمیان سے جہاں پہ رکے تو وہیں سے پورا کرتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. پوائنٹ نمبر 294، امام سعد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: والطہارۃ فی سائر الانساک غیر الطواف سنۃ غیر واجبۃ. اور طہارت تمام حج کے اعمال میں، عمرہ کے اعمال میں، طواف کے علاوہ سنۃ غیر واجبۃ، سنت ہے، واجب نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہی سیدنا عائشہ کی حدیث میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ کو حکم دیا کہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے سوائے طواف کے. یعنی حاجی نے کیا کرنا ہے؟ عرفات میں جانا ہے، طہارت لازمی ہے؟ طہارت لازمی ہے نہیں. اگر کوئی باوضو جانا چاہتا ہے، مشکل ہے اس کے لیے؟ نہیں، مشکل، باوضو جا سکتا ہے. کنکر مارنے کے لیے جمرات کو شرط ہے وضو کرنا؟ نہیں ہے. اچھا، اس سے بڑی بات، سعی کرنا کے لیے وضو شرط ہے؟ نہیں ہے. بغیر وضو کے شاید سعی کر سکتے ہیں؟ دلیل یہی حدیث، بارک اللہ، متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید عائشہ کو، جب کہ حیض کی حالت میں تھی، افعلی کما افعل الحاج، سارے وہی کام کرو جو حاجی حج میں کرتا ہے. غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، الا کہ اللہ تعالیٰ گھر کا طواف نہ کرنے جب تک کہ آپ پاک نہیں ہو جاتی. تو اس میں سعی شامل ہے کہ نہیں؟ سعی بھی شامل ہے. باوضو رہنا سعی میں مستحب ہے، اس لیے شیخ صاحب نے کیا فرمایا ہے: والطہارۃ فی سائر الانساک غیر الطواف سنۃ غیر واجبۃ، سنۃ غیر واجبۃ، واجب نہیں ہے. قد ورد فی الحدیث: الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ اباح فیہ الکلام. اور حدیث میں آیا ہے کہ طواف، اللہ تعالیٰ گھر کا طواف جو ہے نماز ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طواف میں بات کرنے کو جائز قرار دیا ہے. اور اس حدیث کو جو ہے امام ترمذی نے نسائی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی صحیح کہا اس حدیث کو. اب طواف کے سنتوں کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 295 میں، وسنہ اور مسنون ہے، نمبر ایک، ان یطبع فی طواف القدوم، کہ حاجی جو ہے یا محتمل جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنا احرام اطباع کی حالت میں کر لے طواف القدوم کرتے وقت. اور اس کی دلیل میں سیدنا یعلا بن امیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اطباع کی حالت میں. اسے احمد ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. اطباع کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بأن یجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. ایکسپلینیشن مشکل ہے، جب کر کے دکھاتے تو آسان ہوتا ہے. اطباع کیسے ہوتا ہے؟ کہ آپ نے احرام کو، ٹھیک ہے نا، آپ کا جو دایا کندھا ہے آپ اس کو کور نہیں کرنا، اس کو کھولنا ہے. تو کیسے کھولیں گے آپ؟ جب چادر ہے آپ کی چادر، آپ نے اس کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کے بائیں کندھے کے اوپر رکھنی ہے، تب آپ کے جو دائیں کندھا ہے باہر ہوگا. دوسری سنت وَنْ يَرْمُلَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْوَاطِ الْأُوَلِ مِنْهُ وَيَمْشِ فِي الْبَاقِ، جو پہلے تین چکر ہیں ان میں رمل کرنا ہے اور جو باقی ہیں ان میں چلنا ہے، جیسے کہ ابھی متفق علیہ حدیث میں سیدنا جابر بن حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین چکر ہیں تین چکروں میں رمل کیا اور باقی جو چار ہیں ان میں چلتے رہے. رمل کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے قدم سے کود کود کے چلنا ہے. اگر آپ کے لیے آسانی ہو، بھیڑ میں آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ نے رمل کرنا ہے، لیکن آپ کر نہیں سکتے، آپ کو نیت سے اس عمل کا اجر مل جائے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ بھیڑ میں دوسرے جو حاجی ہیں ان کو یعنی تکلیف ہو سکتی ہے، تو آپ اس پہ عمل نہ کریں. ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتی ہے سنت، اس کو سمجھنا بہت لازمی ہے. اذا دوسرے مسلمانوں کو نہ پہنچانا آپ پر واجب ہے، آپ کسی کو تکلیف نہ دیں آپ پر واجب ہے، آپ کو جیسے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ پر واجب ہے. اور رمل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اگر دونوں ٹکرا جائیں تو کس پہ عمل کرنا چاہیے، واجب پہ یا سنت پہ؟
واجب
پہ. پوائنٹ نمبر 296 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكُلُّ طَوَافٍ سِوَى هَذَا لَا يُسَنُّ فِيهِ رَمَلٌ وَلَا اِطِّبَاعٌ، اور ہر طواف، طواف القدوم کے علاوہ اس میں اطباع سنت نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا، طواف القدوم، ایک منٹ، یہ جو ہے رمل اور اطباع جو صرف طواف القدوم میں کیا جاتا ہے، اسے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمل نہیں کیا جب طواف الافاضہ کیا. طواف الافاضہ میں ایسا نہیں کیا، یہ صرف جو ہے اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے، ابو داؤد ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. اچھا، اس میں فرق جانے، طواف جب حاجی حج کرتا ہے تو اس کے لیے ایک سے زیادہ طواف ہوتا ہے، متمتع کے لیے طواف العمرہ ہوتا ہے، پھر جب وہ حلال ہو جاتا ہے یعنی اپنی احرام سے عمرہ ختم کرنے کے بعد، پھر اسے طواف زیارہ کرنا ہے 10 تاریخ یا اس کے بعد، یہ اس کے لازمی ہوتا ہے. جو قارن ہے یا مفرد ہے متوتع کے علاوہ، اگر وہ مکہ جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، اور براہ راست وہ سیدھا مینا بھی جا سکتا ہے، مکہ جانا اس پر لازمی نہیں، کچھ عمرہ اس پر واجب نہیں ہے. تو اگر وہ مکہ جا کے طواف کرتے اس کے لیے طواف القدوم ہوگا، طواف القدوم ہوگا. اور عمرے والے جو ہے اگر وہ پہلے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی قدوم، کیونکہ پہلا ہے ان کے لیے، پہلی دفعہ پہنچے، قدوم مطلب پہلی دفعہ پہنچے ہیں، تو ان کے لیے بھی مسنون ہے کہ وہ اطباع کرے اور رمل کرے. اچھا، اس میں جو باقی طواف ہے اس کے علاوہ کیا ان میں رمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ رمل لازمی نہیں ہے، لیکن اطباع میں اختلاف ہوا ہے. شیخ صاحب موقف ہے کہ اطباع نہیں کرنا، صرف قدوم میں ہے، اور بعض علماء کے اندر رمل تو صرف طواف قدوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں میں ابھی، لیکن اطباع اس نے کرنا ہے، کیونکہ اطباع طواف کے ساتھ ہمیشہ یعنی سلف سے ثابت ہے. ہاں، نہ شرطوں میں سے نہیں ہے، سنت ہے، اطباع سنت ہے، شرط نہیں ہے طواف کی، اطباع کرنا یہ سب سنتیں بتا رہے ہیں ہم، شرطوں میں سے نہیں ہے. اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو اس کا طواف تو ہو جاتا ہے. اچھا، اب رمل کی بات جو ہے، رمل کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ جب طواف کی کرتے تھے صحابہ مدینہ سے آ کے، اور آپ کو پتہ ہے مدینہ میں پہلے نام یثرب تھا، اور اس میں بہت ساری بیماری ہوتی تھی، اور معروف تھا جو مدینہ میں جاتا وہ بیمار ہو کے آتا ہے، اور کافی تکلیف اس کی حالت ہوتی تھی. تو جب صحابہ آتے تھے عمرے کے لیے تو مشرک مذاق اڑاتے تھے، دیکھے یہ جو ہے نا یہ بڑے لاغر ہو کے بڑے بیمار ہو کے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جب طواف کرنا ہے تو رمل کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ سست نہیں، آپ چست ہیں، چستی سے آپ طواف کر رہے ہیں. اس کی یہ علت بیان کرتے ہیں بعض علماء کی، اصل وجہ یہ تھی. اور جب طواف القدوم ہو جاتا ہے باقی طواف بھی، تو کیونکہ آپ مکہ میں رہتے ہیں پھر وہاں پہ آپ نے باقی اعمال بھی کرنے ہوتے ہیں حج کے، اور 10 تاریخ تک آپ نے وہاں پہ رہنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے، تو یہ علت پھر ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جو طواف القدوم ہے اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا. جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں ہمارا طواف القدوم ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم نے عمل کرنا ہے عمرے پہ. اب جب آپ جاتے ہیں آپ نے طواف القدوم آپ کے لیے ہونا ہے، اس لیے ہم عمل کرتے ہیں. حج کے لیے جو طواف الافاضہ ہے اس میں عمل کرنا سنت نہیں ہے، یہ مطلب ہے شیخ صاحب کے اس قول کا. استباع کیوں ہم کہہ رہا ہوں رمل؟ استباع تو من استباع تو مسنون ہے، استباع مسنون ہے. پڑھو 297 میں جیسا فرماتے ہیں وہ شروط السعی، سعی کی شرط، طواف کی شرطیں ہو گئے، اب سعی کی شرطیں ہیں، سعی کی بھی شرطیں ہیں. کون سی شرطیں ہیں؟ نمبر ایک النیہ، نیت کرنی ہے. دلیل انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، عملوں کو دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھا نیت کا مطلب، جب ہم بار بار نیت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے سعی کرنی ہے، 7 چکر لگانے ہیں، سعی کے شروع کروں گا صفا سے، اختتام ہوگا مروہ پہ، پھر میں اس طرح سے 7 چکر لگانے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کہنا ہوتا ہے، یہ بدعت ہے. یاد رکھیں نیت کی جگہ دل ہے، نیت دل میں کی جاتی ہے. جب آپ طواف ختم کر لیتے ہیں اور پھر آپ 2 رکعت طواف کے اختتام کے بعد پڑھ لیتے ہیں، اس میں تو ذکر نہیں ہے، شاید آگے ہوں مجھے نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ آپ نے 2 سنتیں جب پڑھ لیتے ہیں یا 2 نفل پڑھ لیتے ہیں طواف کے اختتام کے بعد، پھر آپ نے سعی کے لیے جانا ہے صفا مروہ کی طرف، آپ کی یہ نیت ہی کافی. آپ نے دل میں نیت کی کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ آپ نے ابتدا جب صفا سے کرنی ہے تو کیوں کر، مروہ سے ابتدا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے قدم کیوں جا رہے ہیں صفا کی طرف؟ ایسے جا رہے ہیں بس، یا کہ نیت ہے آپ کی اصل؟ آپ کے پاؤں کو کیا چیز کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کہ آپ صفا کی طرف جا رہے ہیں مروہ کی طرف نہیں جا رہے، ابتدا وہاں سے کر رہے ہیں؟ کیا بغیر نیت کے ممکن ہے؟ یہی نیت ہوتی ہے. اچھا نیت متعین جو کرنی ہے کہ آپ سعی کی چیز کی کر رہے ہیں، یاد رکھیں اس کو متعین آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کا حج ہے اور آپ نے طواف القدوم کیا ہے تو سعی کی چیز کی کر رہے ہیں آپ؟ اکثر کیا کرتے ہیں جو حج قران یا افراد کرتے ہیں، تو طواف تو کر لیا، طواف القدوم تو ہو گیا، آپ کچھ سعی بھی کر لیتے ہیں، چاہے تو سعی نہ کریں، کر بھی سکتے ہیں. کون سی سعی ہے؟ حج کی. تو آپ نے نیت کرنی ہے میں نے یہ سعی حج کی سعی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ نیت نہیں کی ہے تو آپ کی سعی حج کی نہیں ہوئی ہے، آپ نے 10 طریقے کو سعی دوبارہ کرنی ہے، وہ آپ کی نفل سعی ہوگی. اس لیے نیت کا متعین کرنا لازمی ہے، لیکن زبان سے نیت نہ طواف کی جاتی ہے، نہ سعی کی جاتی ہے، اور نہ ہی حج عمرے کی زبان سے نیت کی جاتی ہے. جو حج عمرے کی جو زبان سے ہم صرف بتاتے ہیں وہ مسنون ہے، لبیک اللہم حجن. اصل نیت دل کی ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں احرام من المیقات، اس میں 2-3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک تو نیت ہے جو دل کا عمل ہے، پھر میقات میں جو نیت میں دل کا عمل ہے یہ رکن ہے. میقات سے احرام باندھنا جو ہے یہ نیت میقات سے کرنا واجب ہے، اور یہ الفاظ کہنا سنت ہے. تو ایک عمل میں 3 چیزیں، رکن بھی ہے، واجب ہے، سنت بھی ہے. اگر رکن چھوٹ گیا آپ کا تو آپ کا حج عمرہ کوئی نہیں، واجب چھوٹ گیا تو اس پہ دم ہے، سنت چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں، آپ کا حج ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں بیچ میں کچھ باتیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ بعض اوقات ایک ہی عبادت کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں. طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی ہے، اس میں فرق کیا ہے، کیونکہ پریکٹیکل زندگی میں جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مسئلے سامنے آ سکتے ہیں، کسی اور کے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. یعنی کسی شخص نے سوال کیا، میں نے میقات سے احرام نہیں باندھا ہوں، وہ میں نے عمرہ کر لیا ہے، کیا جواب ہے اس کا؟ میقات سے احرام نہیں باندھا میں نے اور میں نے عمرہ کر لیا، جدہ میں آیا ہوں، جدہ سے احرامات کو عمرہ کر لیا ہے میں نے، کیا میں عمرہ درست ہے، ٹھیک ہے؟ جواب نہیں، نہیں عمرہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں عمرہ ٹھیک، لیکن آپ پر دم واجب ہے. اگر ابتدا نہیں کیا بھی عمرے کی، آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کیا میں جدہ سے احرام باندھ سکتا ہوں، میں پاکستان سے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، نیت میری تھی عمرہ کی، ٹھیک ہے، میں جدہ پہنچ گیا ہوں، کیا میں جدہ سے احرام باندھ سکتا ہوں؟ کیا جواب ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ جدہ آپ کا میقات نہیں ہے، آپ میقات کراس کر کے آئے ہیں ابھی. پھر میں کیا کروں؟ آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، جو آسان راستہ یہ ہے کہ آپ قریبی میقات کی طرف جائے، لازمی نہیں کہ وہی میقات جو آپ کا اپنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مواقع جو ان کے لیے جو یہاں سے گزر رہے ہیں وہ جو ان کے معاہدات میں گزر کے آتے ہیں. یعنی کوئی بھی میقات ہو آپ اس قریب تر میقات کی طرف جائیں اور وہاں سے آپ نے نیت کرنی ہے. غسل گھر سے کر سکتے ہیں، جدہ سے مسئلہ نہیں ہے، احرام کے کپڑے بھی آپ یہاں سے پہن سکتے ہیں یا ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. وہاں سے نیت اصل کرنی ہے آپ نے، میقات سے نیت آپ کریں گے لبیک اللہم عمرہ، ٹھیک ہے نا، پھر آپ وہاں سے مکہ کی طرف جا کے کریں گے. یا دوسرا طریقہ راستہ کیا اس کے لیے، آپ جدہ سے احرام باندھ لیں عمرہ کر لیں، لیکن ایک آپ پر ایک دم واجب ہو جائے گا.
دم پہلے دے سکتے
ہیں؟ دم کہاں پہ؟
عمرہ کرنے کے بعد ہی لازمی ہے دم دینا، یا عمرے سے پہلے دم دے کر پھر عمرہ بھی؟
آپ کی مرضی، لیکن بہتر یہ کہ آپ عمرے سے فارغ ہیں پھر دے دیں. اچھا، تو شروط السعی پہ ہم بات کر رہے ہیں. پہلی شرط نیت ہے، دوسری وہ تکمیل السبعتی، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے سات چکر پورے کرنے ہیں. اور اس پہ اجماع نقل کیا ہے رضی بن حبیرہ نے الافصاح میں کہ اتفقوا علی انہ سبع مرات یحتسب بالذهاب سعیۃ ورجوع سعیۃ یفتتح بالصف ویختتم بالمروہ. اجماع نقل کرتے ہوئے امام الوزیر بن حبیرہ کہتے ہیں الافصاح میں کہ اتفاق ہے، یعنی رسول الجماعت کا، علی انہ سبع مرات، کہ سات چکر ہیں اور ایک چکر جو ہے وہ صفا سے لے کے مروہ تک اور دوسرا مروہ سے لے کے صفا تک. اچھا، اس میں بعض علماء کو غلطی لگی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ صفا سے مروہ تک اور واپس صفا تک، جیسے حجر اسود تک طواف میں ہے، ویسے ہی صفا سے صفا تک ایک چکر سمجھا جاتا ہے. اور امام ابن حزم رحمہ اللہ کو اس میں غلطی لگی ہے، معروف امام ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ، معروف امام ہے، ان کو یہاں پہ غلطی لگی. انہوں نے یہ فتویٰ دیا، یہ کہا کہ سات چکر جو ہیں وہ صفا سے لے کے صفا تک ایک چکر سمجھا جائے گا، یعنی ٹوٹل کتنی ہے؟
14.
بعض علماء نے کہ کوئی حج نہیں کیا ہے، اگر کرتے تو پتہ چل جاتا. سبحان اللہ، انہوں نے حج نہیں کیا، سبحان اللہ، اگر حج کرتے تو پتہ چلتا کہ 14 چکر کیسے لگائے جاتے ہیں. سبحان اللہ،
بعض میں صرف وہی
جی امام بن حزم جو ہے ان کو قول مرجوح ہے، یہ اور بھی ہوں گے اللہ علم، لیکن مجھے یاد اس وقت انہیں کا نام بیچ میں یاد آ گیا کیونکہ ان کا یہ فتویٰ ہے.
لفظ چکر وہ تو یہ تھا نا، جتنا سے کہ ادھر واپس آئے گی چکر، لفظ جو چکر اس کا مطلب
یہی سے غلطی لگی ہے. چکر جیسے کعبے کا طواف ہے، جہاں سے شروع کیا وہاں پر چکر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے اور جو صحابہ نے گنا ہے وہ دیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ صفا سے شروع کرتے مروہ تک اس کو ایک گنتے تھے، پھر مروہ سے صفا تک واپس جاتے تو اس کو بھی دوسرا گنتے تھے. اس چکر کے چکروں میں بعض لوگوں کو غلطی ہو گئی ہے کہ طواف کی طرح اس پہ قیاس کرتے ہوئے، یا طواف کی طرح انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ چکر جو حضرت سے شروع ہوتے وہیں پر ہی اختتام ہوگا.
میں جدہ سے احرام باندھ کے گھر سے میقات نہیں گیا، گھر سے عمرہ کیا؟
اب جدہ میں رہتے تو جدہ سے جائیں گے، اب ظاہر ہے جہاں سے آپ رہتے ہیں ہاں ہو گیا. بات اس کی ہو رہی ہے جو باہر سے آتے ہیں، جدہ میں نہیں رہتے، انڈیا پاکستان سے ہیں اور جدہ میں آئے ہیں عمرے کی نیت سے، اپنے ملک سے عمرے کی نیت کی ہے، اور ان کو واجب یہ تھا کہ اپنے کہ اس نے کہاں سے احرام باندھنا ہے، میقات سے. جب جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات سے قریب آ گئے تو آپ تیاری کر لیں اور احرام باندھ لیں، یہ اعلان ہوتے ہیں نا، اس نے نہیں کیا. اس نے کہا میرا اپنا وہاں پہ دوست احباب ہے رشتہ دار، وہاں پہ جاؤں گا آسان، بڑے آرام سے میں غسل بھی کروں گا پھر عمرہ بھی کروں گا. جہالت ہوتی ہے، بعض لوگ پوچھتے نہیں ہیں. جدہ پہنچ گیا ہے اور جدہ سے احرام باندھ لیا ہے، پھر اس نے جا کے عمرہ کیا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں اس شخص کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو قریب تر میقات کی طرف جائے، طائف کا سب سے قریب ہے، وہاں پہ جائے احرام باندھ لے، نیت کر لے اور پھر عمرہ کر لے، اس کا عمرہ صحیح ہے. اگر آپ نہیں جا سکتے، یا وہ شخص نہیں جا سکتا، کنوینس کی مسئلہ ہے، سواری کا مسئلہ ہے، یا وہ جا نہیں سکتے، کوئی لے جانے والا نہیں ہے، یا مسئلہ ہے، تو وہ عمرہ کر لے، یعنی جدہ سے احرام باندھ لے، عمرہ بھی کر لے، کہ اس پر ایک دم واجب ہے اس کے اوپر. تو یہ نہیں کہ مطلقاً جدہ والے نہیں جا سکتے، سمجھے میری بات کو نا؟ میں نے پہلے کہا کہ مثلاً مثال کہ وہ پاکستان سے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. تیسری شرط سعی کی، والابتداء من الصفا، سے مسلم کے حدیث میں آیا ہے، سیدنا جابر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کے قریب آئے تو اس آیت کو پڑھا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ابدأ بما بدأ اللہ به، میں ابتدا کرتا ہوں جس اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے، فبدأ بالصفا فرق علی حتى رأى البيت، تو صفا پر چڑھے اوپر اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھا۔ سے مسلم کی حدیث ہے، اس میں واضح الفاظ ہیں کہ ابتدا صفا سے کی جاتی ہے۔ انہوں نے 298 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، والمشروع مشروع یہ ہے، ان یکثر الانسان من فی طوافہ و سعیہ و جمیع مناسکہ من ذکر اللہ و دعائہ۔ اب کچھ مشروع اور مسنون چیزیں ہیں جو حج کے ساتھ اور عمرہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے کہ کثرت سے انسان کو، یعنی جو حج اور عمرہ کر رہے، اپنے طواف اور اپنے سعی میں، اپنے تمام حج کے عمر کے اعمال میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الطواف بالبیت وبالصفا والمروة ورمی الجمار لإقامة ذکر اللہ۔ مسند احمد اور ترمذی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف گھر کا اور صفا مروہ کا جو ہے، سعی کا یعنی، اور رمی الجمار جو ہے اور ان کو کنکر مارنے کا جو ہے، اقامہ ذکر اللہ۔ اچھا ضعیف بات دیکھا نہیں ہے جی، اچھا یہ حدیث ضعیف، اسے علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے، ہاں لیکن علامہ البانی کی تحقیق کے بعد امام ترمذی تو کہا ہے حسن صحیح، لیکن علامہ البانی نے اسے ضعیف سن ابی داؤد میں روایت کیا ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے، معنی جو ہے اس حدیث کا صحیح ہے، سند یعنی حدیث ضعیف ہے، لیکن کہ طواف میں اور سعی میں اور رمی الجمار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، یعنی کوئی خاص ان اذکار نہیں ہے، شرط نہیں کہ آپ نے فلان آیت یا فلان ذکر پڑھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات میں اور کئی احادیث میں جو ہے یہ پیغام موجود ہے۔
جب دو رکعت پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وَتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ پڑھتے ہیں؟
جی ہاں، یہ مسنون ہے کہ آپ پہ پڑھیں، اور پھر آپ اگر نہیں بھی پڑھتے مسنون کہ مسنون ہے، آپ یہ آیت کا حصہ جو پڑھیں اور پھر آپ دو رکعت پڑھیں۔ مقام ابراہیم اگر آپ کو جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر وہاں پہ جگہ نہ ملے تو حرم میں کسی جگہ پر بھی آپ یہ دو رکعت طواف کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جی مسنون ہے کہ پہلی رقم میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، اور دوسری رقم میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ پڑھ دو 299 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لما فتح اللہ علی رسولہ مکہ قام فی الناس، جب اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو فتح کیا تو آپ وسلم لوگوں میں کھڑے ہو گئے، فحمد اللہ یعنی خطبہ دیا، فحمد اللہ اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کی، واثنا علیہ، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حبس عن مکہ الفیلۃ، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھی کو روکا، وسلط علیہم رسولہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مؤمنوں کو مسلط کر دیا، یعنی فتح مکہ ہو گیا، وانہا لم تحل لأحد کان قبلی، اور مکہ جو ہے کسی اور کے لیے مجھ سے پہلے حلال نہیں ہوئی تھی۔ یعنی بلد الحرام کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس پہ قتال حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وانما احلت لی ساعه من نهار، میرے لیے صرف ایک گھڑی دن میں میرے لیے حلال کر دی گئی تاکہ مشرکین کا اور شرک کا خاتمہ ہو، یعنی یہ وجہ ہے اور فتح مکہ ہونا تھا۔ وانما لن تحل لاحد بعدی، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگی، فلا ينفر صيدها، اس میں شکار نہیں ہوگا، ولو اختلا شوقها، اور اس میں جو پودے ہیں اور جو اس طریقے سے جو درختوں کو کاٹا نہیں جائے گا، ولا تحل ساقطتها الا لمنشد، اور جو لقطہ ہے جو چیز کسی سے گر جاتی ہے تو اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے مگر اس کے لیے جو اس کا اعلان کرے. نقطۃ الحرم جو ہے ابھی تو بڑا آسان معاملہ ہو گیا ہے, وہ تو خاص جگہ بنی ہوئی ہے حرمین شریفین میں, اگر کسی کا کوئی چیز کھو جاتی ہے اور آپ کسی کا پرس پڑا ہے یا کسی کا موبائل پڑا ہے, کسی کی کوئی چیز پڑی ہے, آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اسے اٹھا لیتے ہیں اب آپ پر فرض ہے, پہلے تو نہ اٹھائیں. دیکھیے کیا فرمایا, لا تحل ساقطتها, کوئی چیز کسی سے گر جائے تو آپ اسے جائز نہیں اگر اسے نہ اٹھائیں, الا لمنشدین, الا کہ اس کے لیے جو اعلان کرے اس کا. اور اب تو یہ آسان ہو گیا کہ آپ اسے اٹھائیں, اور خصوصی جگہ بنی ہوئی یہاں پر گمشدہ چیزیں کا بورڈ بھی لگا, وہاں پر آپ ان کو دے دیں. گورنمنٹ کا ادارہ ہے حرمین شریفین کی, انتظامیہ ہے, وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے, ان کے ذمہ داری ہے, وہاں پہ پہنچا دیں. اور لوگ پھر وہاں پہ جا کے پوچھتے ہیں, جس کی چیز گم ہو گئی وہاں پہ جا کے اسے تلاش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ومن قتل له هم قتل له قتيل فهو بخير النظرين, اور جیسے کوئی قتل وہاں پہ کسی کیا جائے تو اس کے لیے دونوں راستے ہیں, کیا وہ اپنا قصاص کا بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے یا معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. فقال العباس, تو سیدنا عباس جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں, انہیں عرض کی, الا الادخر یا رسول اللہ, کہ اپنے درخت پودے کاٹنے کا منحر فرمائے, تو الا الادخر کہ ایک یہ پودا جو ہے اس کا تو اجازت دیں. فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا, تو یہ پودا جو ہم کاٹ کے قبروں میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو چھتوں میں, یعنی اسے استعمال تو گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے. فقال الا الادخر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا سوائے اس پودے کے. متفق علیہ حدیث ہے, اور اس میں معروف عظیم پیغام ہے کہ جو حرم ہے اس کی حرمت ہے, اللہ تعالیٰ کا عظیم گھر ہے, اور یہ مکمل حدود حرم, صرف حدود حرم سے مراد یعنی کہ جو چار دیواری ہے کعبے کی, جو مسجد حرام جسے کہتے ہیں, نہیں, حرم سے مراد حرم کی حدود, جہاں پر ابھی تو نشان بھی لگے ہوئے ہیں, جب آپ جدہ سے انٹر ہوتے ہیں یہ جو گیٹ نمایاں ایک چیز بنی ہوئی ہے اس میں لکھا بھی ہے بدایت حدود الحرم, کہ حدود الحرم کی ابتدا, اور آپ طائف سے آتے ہیں, یہاں پر یاد سے آتے ہیں, جہاں سے بھی آتے ہیں, جو بھی یعنی دخول ہے مکہ کی طرف, تو جو ہائی ویز ہیں یہاں پر نشان لگے ہوئے ہیں, اور جو اہل مکہ وہ خود جانتے ہیں کہ حدود الحرم کہاں تک ہے اور کیسے ہے. تو حدود الحرم کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس حرمت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, اور وہ لوگ جو باہر سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں. بلد الحرام کیوں کہتے ہیں؟ یہ وجہ اس کی اپنی حرمت ہے, اور حرمت میں سے بعض چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے. پوائنٹ نمبر 300, وقال, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المدینۃ حرم حرم ما بین عیر الى ثور, رواہ مسلم. ابھی بات ہوئی تھی مکہ کے حرم کی, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کا بھی حرم ہے, یعنی مدینہ کے حرم کی حدود بھی ہے, کہاں سے کہاں تک, مبین عیر الى ثور, خاص جگہ تھی اس وقت, تو مجھے نہیں پتہ یہ جگہ کون سی کہاں پہ, لیکن ابھی حدود حدیں لگی ہوئی. آپ دیکھتے ہیں جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں, داخل ہوتی ہے آپ کو ایک گیٹ نما چیز دائیں بائیں طرف نظر آتا ہے ہائی وے کے, اس میں لکھے بدایت حدود الحرم. پوائنٹ نمبر 301, شیخ صاحب فرماتے, وقال, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خمس من الدواب كلهن فاسق, پانچ ایسے جانور ہیں جو سارے کے سارے فاسق ہیں, یقتلن فی الحل والحرم, جن کو قتل کیا جاتا ہے حل میں اور حرم میں, یعنی حرم کے حدود کے باہر بھی ان کو قتل کیا جاتا ہے اور حرم کے حدود کے اندر بھی قتل کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی کیا حدیث میں کیا آیا ہے کہ قتل نہیں کرنا, شکار نہیں کرنا, تو حیوان کا قتل جو ہے یہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ شکار سے منع کیا ہے, اور ان کا شکار, ان کا قتل کرنا, بعض ایسی چیزیں جو استثناء ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ پانچ, الغراب کوا, والحدأت کسے کہتے ہیں, الحدأت یا حدب کہتے ہیں, گد, والعقرب بچھو, والفأرة چوہے جو ہے, والکلب العقور, اور کالا کتا جو ہے اس کا بھی یعنی قتل کیا جاتا ہے. وہ متفق علیہ حدیث ہے فی الحل والحرم. اور ایک روایت میں سانپ بھی آیا ہے, یہ سانپ کو بھی قتل کیا جاتا ہے, لیکن آپ جانتے جو گھر کے اندر سانپ داخل ہو جائے تو اس کا تو ایک طریقہ ہے, فوراً قتل نہیں کیا جاتا، اس کو تین مرتبہ جو ہے اس کو خبردار کیا جاتا ہے، اگر وہ نہیں گھر سے نکلتے پھر اسے قتل کیا جاتا ہے. اسے بخاری ایک معروف حدیث ہے جس میں ایک صحابی جو ہے جنگ خندق کے موقع پر گھر میں گئے تو دیکھا کہ اس کی بیوی باہر کھڑی ہے، تو تلوار نکالی تو اس نے کہا دیکھو گھر کے اندر کیا ہے، جا کے دیکھا کہ سانپ بیٹھا ہے، تو سانپ کو قتل کیا. سبحان اللہ، راوی کہتا ہے کہ جیسے سانپ کو قتل کیا صحابی بھی فوراً زمین پہ گر گیا، اور پتہ ہیں کہ کس کی پہلے روح نکلی ہے، کیا مارا اتنی شدت کے ساتھ، اور فوراً جو ہے اس صحابی کی یعنی موت ہوئی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کے اندر عوامر رہتے ہیں، ان کو عوامر کہتے ہیں، وہ جن ہوتے ہیں جو بعض جانور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کو ایسے قتل نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ گھر میں رہتے ہیں، پھر ہم شاید ہم سے پہلے وہاں پہ رہتے ہو اس گھر میں، تو ان کو تین مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اگر تیسری مرتبہ کے بعد گھر سے نہ لے تو حجت قائم ہو جائے تو پھر قتل کی اجازت ہے، اسے قتل کیا جائے. اور اکثر ایسے جی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں، ان کو پتہ ہے، ورنہ پھر مرنا ہی ہوتا ہے، اور جگہ مل جائے گی ان کو رہنے کے لیے، کہ قتل تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی قتل ہو جائے گا اس طریقے سے. اپنی زبان میں جو بھی آپ کی زبان ہے، جو بھی آپ کی یہ لازمی ہے کہ آپ نے عربی سیکھے پھر آپ نے عربی میں بات کرنی ہے، وہ آپ نے حجت قائم کرنی ہے، جو بھی آپ کی زبان ہے اپنی زبان میں آپ ایسے کوئی بھی الفاظ ہوں، خاص الفاظ نہیں کہ گھر سے نکل جائیں یا کچھ ایسے الفاظ تاکہ نقصان نہ پہنچایا جائے. الغرض تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو کو قتل کیا جاتا ہے، یا چھ چیزیں جیسے کہ اس میں سانپ بھی شامل ہے بعض روایات میں. یہ فواسق ہیں، کو فاسق کہا گیا ہے جانوروں میں سے، یعنی ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ہمیشہ یہ ان سے شر ہی جڑا ہوتا ہے، وہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، تو ان کو قتل کیا جاتا ہے حرم کے حدود کے اندر بھی اور حرم کے حدود کے باہر بھی. اچھا، کیا بکرے ذبح کیا جا سکتا ہے حرم کے حدود کے اندر؟ مرغی ذبح کر سکتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ منع کے کوئی دلیل نہیں ہے، جو منع کیا گیا شکار. اور بکرے کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، مرغی کو ذبح کرنا، یہ شکار ہوتا ہے کیا؟ جب آپ مرغی ذبح کرتے ہو کہتے ہیں یہ شکار کر رہا ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ چیزیں جائز ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اچھا، ایک تو کیا سوال تھا پہلا؟ نہیں، اسے پہلے، ہاں، طواف کے دوران اگر دھوپ لگے تو کیا سر کو ڈھانپا جا سکتا ہے احرام سے؟ نہیں ڈھانپا جا سکتا. آپ چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے سر پہ براہ راست ٹچ نہ ہو. اگر سر کو کچھ چھو لے اور آپ نے جان بوجھ کے ایسا عمل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، آپ کر سکتے ہیں، آپ ٹوپی پہن سکتے ہیں احرام کی حالت میں. اگر آپ دھوپ آپ کو تکلیف دے رہی ہے، آپ ٹوپی پہن سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ تین چیزوں میں سے ایک آپ کو ایک کرنا پڑے گا. کون سی تین چیزیں ہیں؟ یا تو جو سب سے مشکل ہے، بکرا ذبح کریں، نہیں ذبح کر سکتے چھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ تین دن کا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے. اور بہتر ہے کہ آپ چھتری یا کچھ استعمال کر لیں، ورنہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور دھوپ آپ کو تکلیف دے رہی ہے تو اب لازمی نہیں آپ کے اوپر کہ آپ سر نہ ڈھانپیں، سر ڈھانپیں اور آپ کو تکلیف سے بچائیں، لیکن آپ پر فدیہ واجب ہے. دم واجب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دم فدیہ کا حصہ ہے، صرف دم واجب نہیں ہے. بعض لوگ فوراً دم کہہ دیتے ہیں اور بکرے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، غلط ہے. فرق جانتے ہیں دونوں میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ نے دم کو لازم کرے جب اس پہ لازم نہیں تھا، اس کے پاس اختیار تھا تین چیزوں میں سے ایک، اور آپ نے جب دم کا لفظ کہہ دیا ہے تو آپ نے ایک چیز اس پر متعین کر دی، اور یہ علمی خیانت ہے، جائز نہیں ہے شرعاً، یہ خیانت سمجھ جاتی ہے، آپ نے غلط فتویٰ اس کو دیا ہے. وہ دم کا لفظ کیونکہ زبان پر بس وہ سبق لسانی الگ بات ہے، لیکن آپ جو فتویٰ دیتے ہیں اور دم ہی لازم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سے آپ نے دم بھی واجب ہے آپ کے اوپر، تو یہ غلط ہے اور اس کا گناہ آپ کے سر ہے. اور اگر ثابت ہو جائے بعد میں پتہ چلے مجھے غلطی ہوئی، آپ نے جیب سے پیسہ دے اس بکرے کا اسے، کیونکہ آپ سے غلط بیانی ہوئی ہے. ہاں، اللہ رحم کرے. اور کیا ہے؟ بارک اللہ. اچھا، میرا سوال ہے، اب ہم نے یہ تو کہہ دیا ہے اس کو تکلیف تھی دھوپ کی وجہ سے تو سر اس نے ڈھانپ لیا ہے، ضرورت تھی کہ نہیں؟ ضرورت کے لیے تھی نا، کوئی خوشی سے اسے نہیں کیا اپنی مرضی سے، دم کیوں واجب، فدیہ کیوں واجب کر دیا؟ ورنہ اگر ضرورت مند ہو، اگر کوئی اکراہ کی حالت ہو، مکرہ ہو یا تکلیف میں ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں
ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کے دھوپ سے روکا.
نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا تو منہم بس مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے یہ ضرورت مند کے لیے اجازت کیوں نہیں ہے، یا یہ کنسیشن کیوں نہیں ہے، یا یہ آسان کیوں نہیں ہے کہ وہ دم یا وہ فدیہ نہ دے. بارک اللہ فیک. صحابی تھے سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، یہ سر پہ جوئیں پڑ گئے تھے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دیا آپ سر کے بال مونڈ دو تکلیف کی وجہ سے، لیکن اس پر فدیہ بھی واجب ہو گیا تھا. اسی حدیث میں یہ فدیہ موجود ہے کہ یہ تین چیزوں میں سے ایک آپ نے کر رہا ہے، تو کوئی ضرورت تھی کہ نہیں، علاج تھا، تکلیف تھی، لیکن جو فدیہ ہے وہ اس میں باقی رہتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.